الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب کریم کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. اس رب کریم کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں زندگی، صحت، اپنے دربار کی حاضری کی توفیق عطا فرمائی. ہر نعمت پر شکر ادا کرتے رہنا چاہیے تاکہ نعمت کو دوام ہو اور اللہ تعالیٰ بار بار اپنے دربار میں بلاتے رہے. ایمان اور تقوی، یہ ہماری زندگی کی وہ قیمتی پونجی ہے. ایمان جتنا پختہ ہوگا، تقوی جتنا زیادہ ہوگا، زندگی اتنی ہی صاف شفاف ہوگی. اللہ والوں کے ایمان اعلیٰ درجے کے ہوا کرتے ہیں. دل میں ڈر اور خوف ہوا کرتا ہے تو وہ ذرا ذرا سی بے احتیاطیوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں. حج کے سفر پر ہمارے بزرگوں میں کے ایک بڑے بزرگ حج سے واپس تشریف لا رہے تھے. پرانے زمانے کی بات ہے کہ شام سے گزرتے وقت ایک موقع پر کچھ تحریر کی نوبت آئی تو کسی صاحب سے قلم لے کر تحریر لکھ لی اور اس کے بعد قلم واپس لوٹانا بھول گئے. واپس اپنے علاقے جب پہنچے سمرقند و بخارا کی طرف، تو اپنے سامان کے اندر ان صاحب کا قلم پایا کہ جو وہاں شام کی سرزمین پر آریتن ان سے لیا تھا. امانت داری، دیانت داری، ایمان اور تقوی اسی چیز کا نام ہے کہ دیکھنے میں تو وہ ایک معمولی سی چیز تھی، ایک قلم ہی تھا. چاہتے تو اس کو صدقہ خیرات کر دیتے کہ مالک کو اس کا ثواب پہنچ جائے، اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کر لیتے، استغفار کر لیتے. لیکن اس پرانے دور میں جبکہ سفر بھی بہت زیادہ مشقت بھرے ہوتے تھے، کٹھن ہوتے تھے، کہیں صحرائی سفر، کہیں دریائی سفر، کبھی ماحول موافق، کبھی غیر موافق، کبھی تیز ہوائیں، کبھی موسم کی ٹھنڈک، کبھی گرمی، ان شدید حالات کے سفر کے باوجود واپس رخت سفر باندھا اور بخارا اور سمرقند کے علاقے سے دوبارہ سرزمین شام کا رخ کیا. اور وہ طویل اور عریض سفر کر کے مالک تک پہنچ کر دوبارہ ان کا قلم ان کو لوٹایا کہ آپ کا قلم بے دھیانی میں میرے سامان میں رکھا رہ گیا اور میرے ساتھ میرے گھر چلا گیا. ایک قلم لوٹانے کے لیے امانت داری، دیانت داری، ایمانداری اس نے انہیں گھر میں نہ بیٹھنے دیا بلکہ واپس مالک تک اس کی امانت کو پہنچا کر آئے. ایمان جتنا کامل ہوتا ہے، تقوی جتنا اعلیٰ ہوتا ہے، تو ذرے برابر بھی انسان کسی دوسرے کا حق اپنے ذمے لینا گوارا نہیں کرتا. حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ اولیاء اللہ میں گزرے ہیں. ولایت بھی بڑے انوکھے انداز سے ملی. ماں کی دعاؤں کی برکت سے اللہ پاک نے ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز فرمایا. فرماتے ہیں کہ مجھے میری ماں کی دعاؤں سے ولایت ملی. ماں کی محنت بھی تھی، ماں کی دعائیں بھی تھیں. ایک رات سردی کا موقع تھا، ماں نے پانی مانگا. پانی لے کر پہنچے تو ماں کی آنکھ دوبارہ لگ گئی، وہ سو گئیں. تو یہ سردی میں ٹھٹرتے ہوئے ماں کے قریب کھڑے رہے ساری رات اسی انتظار میں کہ جب والدہ جاگیں گی تب پانی پیش کر دوں گا. رات کے آخری حصے میں جب ماں کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ فرما بردار بیٹا پانی کا پیالہ لیے ہوئے سرہانے پر جوں کہ توں کھڑا ہوا ہے اور سردی سے کپ کپا رہا ہے. ماں نے پانی تو پیا لیکن ڈھیروں ڈھیر دعائیں دیں. ان دعاؤں کی برکت سے اللہ پاک نے ولایت کے اعلیٰ مقام پر پہنچا دیا. اس قسم کے کئی ایک واقعات ہیں کہ ماں کی دعاؤں نے اولاد کو کہاں سے کہاں پہنچایا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ کی والدہ نے بھی پانی مانگا، رات کے کسی پہر جب انسان کی آنکھ کھلتی ہے، پیاس کی شدت ستاتی ہے، تو بسا اوقات انسان کو پانی کی طلب ہوتی ہے، اور ایک طرف نیند کا غلبہ بھی ہوتا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے بھی پانی مانگا، لے کر پہنچے، والدہ کی آنکھ دوبارہ لگ چکی تھی. تو پوری رات پانی لیے کھڑے رہے اسی انتظار میں. جگانا بے ادبی سمجھا کہ والدہ کے آرام میں خلل ڈالوں، ساری رات کھڑے رہے. تو اس قسم کے معاملات مطیع اور فرما بردار بیٹوں کے ہوا کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں جو دعائیں ملیں، فرمایا کہ مجھے جو اللہ پاک نے ولایت عطا فرمائی، جو اپنی دوستی اور تعلق عطا فرمایا، جو قرب خاص عطا فرمایا، فرمایا کرتے تھے یہ میری والدہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. ہمیں بھی سبق سیکھنا چاہیے کہ ماں باپ کی دعائیں لے کر اپنی دنیا بھی بنا سکتے ہیں، آخرت بھی سنوار سکتے ہیں. ہمارے ایک بزرگ تھے، جب حضرت اقدس ناصح الامت حضرت مولانا حافظ ابرار الحق صاحب کلیانوی رحمہ اللہ دنیا سے رخصت ہوئے، تو ہمارا پہلا سفر تھا والد ماجد کی دنیا سے رحلت کے بعد. تو حضرت والدہ ماجدہ ہمارے ساتھ تھی، مدینہ منورہ میں تھے ہم لوگ. تو وہاں مدینہ منورہ میں ایک بزرگ سے جب ملاقات ہوئی، تو میں نے ان سے دعائیں چاہیں، دعائیں لینے کی درخواست کی. اس پر جو انہوں نے نصیحت فرمائی، فرمایا کہ آپ کی والدہ ماجدہ حیات ہیں، سب سے بڑا وظیفہ دنیا کا، سب سے کارآمد وظیفہ آپ کے لیے آپ کی ماں کی دعائیں ہیں. فرمایا کہ اپنی ماں کی دعائیں لیتے رہیں، ہمیشہ پھلیں گے پھولیں گے. تو ماں باپ کی دعائیں بڑا قیمتی اثاثہ ہوتا ہے. تو حضرت بھائی عزیز بستامی رحمہ اللہ سفر میں تھے، ایک خادم بھی ساتھ میں تھا. کپڑے دھونے کی نوبت آئی، جب کپڑے دھل گئے تو سکھانے کی جب باری آئی، تو شاگرد کہنے لگا کہ حضرت یہ سامنے جو باغ کی دیوار ہے اس پر سکھا دیتا ہوں. فرمایا کہ نہیں، باغ کے مالک کی اجازت تھوڑی ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کی دیوار کو استعمال کریں. اس نے کہا کہ یہ سامنے جو گھاس دکھائی دے رہی ہے اس پہ پھیلا دیتا ہوں. فرمایا کہ نہیں، گھاس بھی تو کسی کی چراگاہ ہے، مالک کی اجازت کے بغیر ہم اس کی گھاس کو کیوں خراب کریں. اس پر اس نے کہا کہ پھر یہ جو راستے میں ایک درخت لگا ہوا تھا، اس درخت کی کسی شاخ پہ لٹکا دیتا ہوں. فرمایا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، لیکن اتنا خیال کرنا کہ کسی کمزور شاخ پہ مت لٹکانا کہ میرے کپڑوں کی وجہ سے درخت کی کوئی ٹہنی ٹوٹ جائے. مضبوط سی شاخ دیکھ کر اس پر لٹکانا کہ ہمارے کپڑوں کی وجہ سے درخت کو بھی نقصان نہ پہنچے. ایسی اعلیٰ سوچ ہوا کرتی ہے اللہ والوں کی کہ وہ اپنی ذات سے اور اپنے اسباب سے دنیا میں کسی کو بھی نہ تو نہ حق کوئی نقصان پہنچانے کا جذبہ رکھتے ہیں، اور نہ ہی بغیر اجازت کے کوئی چیز استعمال کرنا اس کو جائز سمجھتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بھی تقوی کے واقعات کئی ایک اس قسم کے ہیں کہ دیوار کے اوپر اگر کوئی چیز بھی لگ گئی تو مالک سے پھر اجازت طلب کی کہ مجھ سے یہ معاملہ ہوا، آپ کی دیوار کے ساتھ میں نے یہ کام کیا، تو لہٰذا دیوار کے سائے میں بھی اگر بیٹھتے تھے تو احتیاط برتتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کی مرضی کے خلاف اس کی چیز کا فائدہ میں اٹھا لوں. اسی تقوی کی بدولت اللہ پاک نے اتنے مقام بھی عطا فرمائے. تو غرض یہ ہے کہ ایمانداری، تقوی اور پرہیزگاری، اس کی طرف انسان اگر توجہ دے کہ میرا ایمان اعلیٰ درجے کا ہو، یقین کامل ہو، تقوی اونچے درجے کا ہو. اللہ پاک نے بھی ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے ایمان کو تازہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو اپنے ایمان کو تازہ کرو. بظاہر تو ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو ایمان لے آؤ. صاحب ایمان تو پہلے سے ایمان لا چکا ہے، لیکن حکم دیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو ایمان لے آؤ. مطلب یہ ہے کہ تمہارا ایمان بوسیدہ ہو چکا، پرانا ہو چکا، مردہ ہو چکا، بے رونق ہو چکا، بے نور ہو چکا، اس کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے. تو حاصل ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو اپنے ایمان کو تازہ کرو. ایمان کی جڑیں اندر ہوتی ہیں، شاخیں اوپر ہوتی ہیں. انسان کے وجود کے اندر، دل کی گہرائیوں میں، دماغ کی گہرائیوں کے اندر ایمان راسخ ہوتا ہے، جڑیں پکڑتا ہے، اور اس کے اثرات اس کے وجود پر ظاہر ہوتے ہیں. درخت جس کی جڑیں زمین کے اندر پوشیدہ ہوتی ہیں، تنا اور شاخیں اور پتے، پھل اور پھول یہ اوپر ظاہر ہوتے ہیں. درخت کو اگر پانی ملتا رہے، کھاد ملتی رہے، اس کے موافق اس کی صفائی ستھرائی دیکھ بھال کی جائے، اس کی کیاری کو گڈائی ہوتی ہے وہ کرتے رکھا جائے، تو اس درخت کا تر و تازہ ہونا، ہرا بھرا ہونا، سایہ دار ہونا، پھلدار ہونا، پھولدار ہونا اس بات کی واضح نشانی ہوتی ہے کہ اس درخت کی جڑیں اندر مضبوط ہیں اور اس درخت کی جڑوں میں تازگی ہے، آبیاری ہے، اس کو پانی مل رہا ہے، تراوٹ موجود ہے، تبھی اوپر یہ درخت ہرا بھرا لہلہا رہا ہے. اور اگر اس درخت کو پانی ملنا چھوڑ دیا جائے، پانی نہ دیا جائے، کچھ وقت گزرنے کے بعد اس درخت کی شاخیں، اس سے پتے جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، نوبت یہاں تک آ پہنچتی ہے کہ وہ درخت بالکل اجڑ جاتا ہے، پتے گر جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس درخت کی شناخت بھی ختم ہو جاتی ہے، صرف وہ شاخوں کی شکل میں رہ جاتا ہے کہ دیکھنے سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ درخت آم کا ہے یا امرود کا ہے، صرف ٹہنیاں ہی ٹہنیاں ہیں، وہ اپنی شناخت بھی گم کر دیتا ہے. صاحب ایمان کا جب ایمان تازہ ہو، اندر گہرائیوں تک اثر رسوخ رکھتا ہو، تو اس کے گہرے ایمان کے اثرات اس کے وجود پر ایسے ظاہر ہوتے ہیں کہ بغیر کہے وہ اپنے وجود سے بتاتا ہے کہ میں مومن مسلمان ہوں. سر سے پاؤں تک پورا وجود اور اس کی زندگی کے رنگ، اس کے انداز زندگی اور اس کی صورت اور سیرت، اس کی زندگی کا ہر شعبہ وہ ایک ایسی تر و تازہ شاخ کی حیثیت رکھتا ہے. اس کے وجود سے نکلنے والے منفعت اور نفع ایک ایسے تراوٹ والے پھل کی حیثیت رکھتے ہیں. اس کے وجود سے نکلنے والے میٹھے اخلاق، پیاری گفتگو ایسے کھلتے ہوئے پھول کی حیثیت رکھتے ہیں کہ وہ خود اپنی شناخت کراتا ہے، بتاتا ہے کہ میں مومن مسلمان ہوں، صاحب ایمان ہوں. اس کی زندگی کا ہر ہر لمحہ، ہر ہر گوشہ وہ خود اپنے منہ سے بتاتا ہے کہ یہ صاحب ایمان ہے، با اخلاق ہے، با کردار ہے. اور اگر اندر سے جڑیں مرجھا جائیں، ایمان کی تراوٹ ختم ہو جائے، ایمان مردہ ہو جائے، تو پھر انسان لاکھ کہتا پھرے کہ میں صاحب ایمان ہوں، مومن مسلمان ہوں، لیکن وہ ایسا اجڑ جاتا ہے کہ اپنی شناخت بھی گم کر دیتا ہے کہ پھر دیکھنے والوں کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہے یا کوئی عیسائی ہے، اپنے مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے یا غیر مسلم ہے. اس وقت اس کا ظاہری وجود اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اندر سے اس کی جڑیں خشک ہو چکی ہیں، اندر سے ایمان کا جنازہ نکل چکا ہے، تبھی اوپر سے بھی اسلام کا درخت اپنی شناخت کھو چکا ہے. یہ بڑی گہرائی کی بات ہے کہ جتنا ایمان ہمارے وجود میں گہرا ہوگا، اس کے اثرات اتنے ہی زیادہ اوپر نمایاں ہوں گے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ توحید ہے جس کی برکت سے اللہ پاک نے ہمیں صاحب ایمان بنایا. لا الہ الا اللہ کے اندر یہ وہ گہرا عقیدہ ہے کہ جس میں اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کا ایمان ہمارے اندر راسخ ہوتا ہے، تو محمد الرسول اللہ کی صورت میں اس کا پھل، اس کا پھول، اس کی تراوٹ یہ پورا ہماری زندگی کے اندر نمایاں ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعتراف اور اقرار ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تصدیق ہے کہ جب اللہ کو مان لیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا کھلتا ہوا درخت اس کی زندگی میں نمایاں دکھائی دے گا. لا الہ الا اللہ ایک پوشیدہ جڑ ہے کہ جس کا پھل، جس کا پھول، جس کا درخت، جس کی تراوٹ اور تازگی محمد الرسول اللہ کی صورت میں دکھائی دیتی ہے کہ انسان کی زندگی کی ایک ایک نقل و حرکت، ایک ایک اس کا قول اور فعل، اس کا طور اور طریقہ، اس کا کردار اور گفتار، ہر چیز اس بات کی واضح نشاندہی کرتی ہے کہ واقعتاً یہ محمد الرسول اللہ کا سچا غلام ہے، سچا عاشق ہے، اور اس کے دل میں ایمان کی جڑیں گہرائی تک اثر انداز ہو چکی ہیں. اللہ کرے کہ ہمارے ایمان کا درخت تر و تازہ رہے. یہ نعمت بہت اونچی نعمت ہے، دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں میں سب سے عظیم الشان نعمت ہے، اگر ہمیں اس کی قدر نصیب ہو. ایک صحابی جنہوں نے زمانہ جاہلیت کے اندر یہ نظام قائم کیا تھا کہ جو بھی شخص اپنی بچی کو زندہ درگور کرنا چاہے، بچی سے بیزار ہو کر اس کو زندہ قبر میں دفن کرنا چاہے، تو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ اپنی بچی کو مجھے دے دیا کرے، اس کے بدلے اونٹ لے لیا کرے. مالدار تھے، صاحب حیثیت تھے، تو اس طرح انہوں نے جب اعلان کیا, غربت کا دور تھا تو لوگوں میں جس کے یہاں بچی پیدا ہوتی تو لوگ بجائے اس کو چپ چاپ دفن کرنے کے لا کر یہاں ان کے پاس جمع کرا دیتے اور اس کے بدلے میں اونٹ حاصل کر لیتے. ہوتے ہوتے ایک دو تین چار, ہوتے ہوتے 300 سے زائد بچیوں کی انہوں نے زندگیاں بچائیں اور ان کو پالتے پرورش کرتے بڑا کرتے, جب وہ شادی کے قابل ہو جاتی ہیں ان کو اپنے گھر کا کر دیتے. اس طرح کئی جانیں انہوں نے ضائع ہونے سے بچائیں. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ, زمانے جاہلیت کے اندر میں نے یہ کام کیا اور اس پر ایک قیمتی سرمایہ میں نے خرچ کیا, تو اس کا اللہ تعالیٰ مجھے کیا بدل عطا فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ اس سے بڑا بدلہ اور کیا چاہتے ہو کہ جیتے جی اللہ پاک نے تم کو ایمان کی نعمت سے مالا مال فرما دیا. کفر و شرک کی ظلمت میں دھسے ہوئے تھے, اللہ پاک نے جہاں اتنے اوروں کے نصیب چمکائے وہاں ان کا بھی نصیب چمکا کہ اس نیکی کی برکت سے اللہ پاک نے صاحب ایمان بنایا, صحابیت کا شرف عطا فرمایا. فرمایا اس سے بڑا اور انعام کیا چاہتے ہو؟ یہ بہت بڑا انعام ہے جو بن مانگے اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایہا الذین آمنوا آمنوا, اے ایمان والو اپنے ایمان کو تازہ کر لو. حضرت اقدس ناصح الامت حضرت مولانا حافظ ابرار الحق صاحب کلیانوی رحمہ اللہ, اللہ پاک ہمارے والد ماجد اور والدہ ماجدہ کی قبر پر رحمتوں کی کروڑا کروڑا بارشیں برسائے, ان کی قبروں کو جنت کے بہترین باغ بنائے. حضرت کے جو شیخ ثانی تھے حضرت جناب ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب مہاجر مدنی رحمہ اللہ, ایک واعظ میں فرما رہے تھے کہ انسان یہ معمول بنا لے, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں نعمت میں ترقی دوں گا, نعمت میں اضافہ کروں گا اور مزید نعمت کو بڑھا دوں گا. فرمایا کہ ہر مومن کو چاہیے کہ وہ اپنا یہ معمول بنا لے کہ رات کو سوتے وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے اور بالخصوص ایمان کی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا دل کی گہرائی سے شکر ادا کرے کہ یا اللہ بن مانگے ہم نے تو مانگا نہیں تھا, اللہ پاک نے بغیر مانگے ایمان کی دولت عطا فرمائی اور بلا استحقاق عطا فرمائی, ہم تو اس کے حقدار بھی نہ تھے. بن مانگے بلا استحقاق آپ نے جو ایمان کی عظیم و شان نعمت عطا فرمائی ہے, اے اللہ اس پر آپ کا دل کی گہرائی سے میں شکر ادا کرتا ہوں. فرمایا کہ شکر کی نعمت کی بدولت اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق آج جتنا ایمان تھا اللہ تعالیٰ اس ایمان کو ترقی دیں گے. لئن شکرتم لزیدنکم, جس نعمت پر تم شکر ادا کرو گے میں اس میں اضافہ کروں گا. ایمان کی نعمت پر جب شکر ادا کیا دل کی سچائی سے دل کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ کے احسان کو مانتے ہوئے, تو آج جتنا ایمان ہمارا تھا اس شکر کی بدولت اللہ تعالیٰ آنے والے کل ہمارے ایمان کو اور بڑھا دیں گے. کل رات پھر سوتے وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے تو کل جتنا ہمارے ایمان نے ترقی کی پرسوں آنے والے دن اللہ تعالیٰ اس ایمان میں اور ترقی فرما دیں گے. فرمایا کہ ہر روز رات کو سوتے وقت ایمان کی نعمت پر انسان دل کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے تو ہر روز اس کے ایمان کو ترقی ملتی رہے گی. اللہ تعالیٰ سچے, اللہ کے وعدے سچے. لئن شکرتم لازیدنکم, تم اگر میری نعمت پر شکر ادا کرو گے میں شکر کے بدلے میں تمہاری نعمت میں ترقی دوں گا, نعمت میں اضافہ کروں گا, نعمت میں دوام اور استحکام بخشوں گا. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, اگر میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے کفران نعمت کرو گے تو پھر یاد رکھنا میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. نعمت چھن بھی جاتی ہے, نعمت سے محروم بھی ہو جاتا ہے, نعمت لے لی جاتی ہے. تو اس شکر کی برکت سے آج والے دن جو ایمان تھا کل اس میں ترقی ہوئی, کل جتنا ایمان تھا شکر کی بدولت پرسوں اور ترقی ہوئی, روز بروز ایمان کو شکر کی برکت سے ترقی ملتی چلی گئی. فرمایا کہ جس دن اس کا انتقال ہوگا اس دن اس کا ایمان اپنی انتہاؤں پر ہوگا. اپنی زندگی کے اندر ایمان جس دن اپنے عروج پر تھا اس دن اس کے لیے واپسی کے فیصلے ہوں گے. یہ بہت کام کی نصیحت ہے, ہم اگر اس کو پلے سے باندھ لیں کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے بن مانگے بلا استحقاق وہ عظیم الشان نعمت عطا فرمائی, جس نعمت کی دلوانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپتے تھے پھڑکتے تھے. آپ کی چاہت تھی کہ ایک ایک کافر مسلمان ہو جائے. آپ کے چچا ابو طالب دنیا سے جا رہے ہیں لیکن آپ اندر سے بے تاب ہیں اور چچا سے آخر وقت میں بھی فرمائش کر رہے ہیں کہ چچا ایک مرتبہ میرے کان میں آہستہ سے کلمہ توحید پڑھ دیں. اللہ تعالیٰ سے سفارش کرنا پھر وہ میرا معاملہ ہے. آمادہ بھی ہوئے اور سوچ میں پڑے, لیکن ابو جہل وغیرہ دوسرے سرداران قریش نے ہار دلائی تو بس ہچکچاتے ہچکچاتے بغیر ایمان کے ہی چلے گئے. آپ کی تو تڑپ تھی, طلب تھی کہ ہر شخص صاحب ایمان ہو جائے, اور اس محنت کے لیے آپ نے کس قدر قربانیاں دی ہیں, کس قدر مشقتیں برداشت کی ہیں. تو وہ نعمت بن مانگے اللہ پاک نے ہمیں عطا کی ہوئی ہے, اس نعمت کے اندر تازگی کے لیے, اس نعمت میں ترقی اور دوام کے لیے, اس میں عروج کے لیے شکر ادا کیا جائے, اور ایمان کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں پر عمل کیا جائے, جو دین کے احکام ہیں ان کو دل و جان سے مانا جائے. تو جتنا زیادہ ایمان تازہ ہوگا, گہرا اور راسخ ہوگا, اتنی ہی زیادہ ہماری زندگی میں ایمان کی بہار آئے گی. جس طرح درخت سایہ دار بھی ہوتا ہے, پھلدار بھی ہوتا ہے, پھولدار بھی ہوتا ہے, اس سے خوشبو بھی مہکتی ہے, پھل بھی اس کا ثمرہ بھی حاصل کیا جاتا ہے اور اس کے سائے سے بھی فائدہ حاصل کیا جاتا ہے. صاحب ایمان جب حقیقت میں صاحب ایمان ہو, اس کا وجود ایسا ہی نفع بخش ہوتا ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے, دوست احباب کے لیے, محلے والوں کے لیے, پورے معاشرے کے لیے اس کا وجود رحمت کا ذریعہ ہوتا ہے کہ ہر ایک اس سے نفع ہی نفع اٹھاتا ہے. مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ جو حکیم الامت گزرے ہیں, کہ امت کے حکیم, امت کے طبیب, کام کام کی باتیں نسخے کے طور پر, علاج کے طور پر ارشاد فرما گئے. درخت ہوتا ہے, درخت کے اندر چھوٹے موٹے کیڑے بھی لگ جاتے ہیں, جراثیم لگ جاتے ہیں, پھر اس کے اندر اسپرے کیے جاتے ہیں تاکہ وہ جراثیم اس درخت کو نقصان نہ پہنچا سکے. ہمارے ایمان کو بھی گھن لگ جاتے ہیں, کیڑے لگ جاتے ہیں, اور کبھی دیمک اور کبھی اوپر کے کیڑے اور کبھی اطراف اور ماحول کے جراثیم اس کو نقصان پہنچاتے ہیں. اگر ہاتھ کے ہاتھ صفائی ہوتی رہے, گاڑی ہے, ہم اور آپ چلاتے رہتے ہیں, گاڑی چلتی رہتی ہے, کبھی وہ خشکی میں چلتی ہے, کبھی کیچڑ میں, کبھی گڑوں میں, کبھی کھڈوں میں, مختلف چلتے چلتے اس کے اندر گندگیاں بھی لگ جاتی ہیں. موقع بموقع جب فرصت ہوئی سروس اسٹیشن پہ لے جا کر اس کی دھلائی صفائی کرا لی, اور پھر روزانہ دن کے آغاز میں اس پہ صفائی کا کپڑا لگا دیا, تو وہ گاڑی صاف ستھری رہتی ہے. ہمارا ایمان ہے, زندگی گزرتے گزرتے اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ زنگ لگ جاتا ہے, کچھ نہ کچھ گندگیاں لگ جاتی ہیں, کمی کوتاہیوں کی وجہ سے اس میں بھی کچھ نہ کچھ آلودگیاں آ جاتی ہیں. اگر اس کی ہم موقع بموقع صفائی ستھرائی کا اہتمام رکھیں, ایمان کو تازہ کرتے رہیں, اور ایمان کی تازہ کرنے کی جو محفلیں ہیں ان میں آتے اور جاتے رہیں, ایمان کو جہاں جلا بخشی جاتی ہے, جہاں ایمان کی تراوٹ کے لیے آبیاری کی جاتی ہے, اپنے ایمان کو پانی پلاتے رہیں, اس کو تر و تازہ کرنے کے لیے سیراب کرتے رہیں, تو یقیناً یہ ایمان وقتاً فوقتاً تر و تازہ ہوتا رہے گا. صاحب ایمان کے لیے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا, مومن مسلمان کے سامنے تو جب ہمارے کلام اللہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو تلاوت کے ذریعے سے ہی اس کا ایمان ترقی پاتا ہے. تو اس ایمان کے اندر اللہ پاک نے یہ خاصیت رکھی کہ الایمان یزید و ینقص, یہ بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے. سمندر کی لہریں ہیں, جس طرح وہ جوش مارتی ہوئی آتی ہیں کنارے تک آتی ہیں, کبھی پلٹ کر جاتی ہیں تو پیچھے تک پانی چلا جاتا ہے. تو ایمان کبھی ایسا جوش مارتا ہے کہ لب لب عروج پر ہوتا ہے, ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر, اس طرح بسا اوقات کبھی انسان کو ایمان کی ایسی جلا ملتی ہے کہ اندر سے ایمان پر جوش ہوتا ہے, اور کبھی کبھی وہ ایمان مان پڑ جاتا ہے, اس میں تنزلی ہو جاتی ہے, دوری ہو جاتی ہے, اور اس کے اندر تنزل کی طرف وہ چلا جاتا ہے. تو جس طریقے سے ہم درختوں کے اندر جراثیم اور اپنی روزمرہ کی چیزوں کی صفائی ستھرائی کا خیال کرتے ہیں, تو اسی طرح ایمان کی تراوٹ کا بھی خیال کرنے کی ضرورت ہے. مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے ایک بہت ہی کام کا نسخہ ارشاد فرمایا. فرماتے ہیں کہ آخرت کا سفر تو یقینی ہے, دنیا تو ایک عارضی ٹھکانہ ہے جہاں سے گزر کے ہمیں آخرت کی منزل کی طرف جانا ہے. فرمایا کہ آخرت کی منزل کی تیاری کا ایک آسان سا نسخہ تم کو بتا دیتا ہوں, وہ کٹھن مرحلہ آسان ہو جائے گا. اور وہ آسان سا نسخہ یہ کہ رات کو جب بستر پر آؤ تو روز کا یہ معمول بنا لو, اپنا وظیفہ زندگی بنا لو کہ روزانہ کی زندگی کا اپنا جائزہ لے لو. فرمایا کہ اپنی روزمرہ کی زندگی کا جب جائزہ لوگے تو بہت سی کمی کوتاہیاں بھی نظر آئیں گی, بہت سے گناہ بھی نظر آئیں گے, غلطیاں بھی نظر آئیں گی. کہیں آنکھ کے گناہ دکھائی دیں گے, کہیں زبان کے گناہ دکھائی دیں گے, کہیں کانوں کے گناہ دکھائی دیں گے, کہیں کسی کی حق تلفی دکھائی دے گی, کسی کا حق مار لیا, کہیں دل آزاری ہو گئی, کہیں دل چکنی ہوئی, کہیں کوئی حق تلفی ہوئی. صبح سے شام تک کا اگر جائزہ لیا جائے تو بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی, کمی کوتاہیاں, عیوب اور خامیاں سامنے آئیں گی کہ آج کے دن مجھ سے یہ یہ نقصانات ہوئے, یہ یہ خامیاں کوتاہیاں ہوئیں. فرمایا کہ اس پورے دن کا جائزہ لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار ندامت کرتے ہوئے, شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگ لو کہ اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گئے, یہ آج کے دن مجھ سے کوتاہیاں ہو گئیں, خامیاں مجھ سے ہو گئیں, آپ معاف فرما دیں. ندامت کے ساتھ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے اس دن کے تمام گناہوں پر معافی مانگ لو. فرمایا کہ روز کے روز اپنے دن کا حساب رات کو سوتے وقت صاف کرنے کی عادت ڈال لو, وظیفہ زندگی بنا لو, تو اس وظیفے کے نتیجے میں دو انعامات ملیں گے. پہلا انعام تو یہ ملے گا کہ روزانہ جب صبح سے شام تک انسان اپنی زندگی کا جائزہ لینا شروع کرے گا تو اسے احساس ہوگا کہ اچھا میری زندگی میں فلاں 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 گناہ ہے. آنکھ اگر خیانت کی عادی ہے تو انسان کو احساس ہوگا کہ صبح سے شام تک میری آنکھوں نے خیانت کی. میری زبان نے اگر غلط بول بولے, کوئی غیبت چغلی, کوئی جھوٹ, کوئی طنز, کوئی تانا, کوئی دل آزاری کی بات, کوئی حق تلفی کی بات, کوئی بیہودہ بات, کوئی لایانی بات, کوئی بھی چیز جو زبان سے گناہ سرزد ہوتا ہے, کوئی بھی لقمہ حرام کہ جس کا میں عادی ہوں, کوئی بھی کانوں کا گناہ, کوئی بھی وجود کا گناہ, تو روزانہ جب صبح سے شام تک انسان اس چیز کا احساس کرنے لگے گا تو فرمایا کہ پہلا انعام تو اس کو اس شکل میں ملے گا کہ آہستہ آہستہ اس کی زندگی سے گناہوں کا خاتمہ ہو جائے گا. کیونکہ ایک انسان کو جب گناہ کا احساس نہ ہو تو وہ گناہ میں لگا رہتا ہے, زندگی گزر جاتی ہے. لیکن جب اس کو احساس ہوا کہ یار یہ گناہ مجھ سے سرزد ہوا تو کل کے دن وہ اس گناہ کو کرتے وقت تھوڑا ٹھٹکے گا, جھجک پیدا ہوگی کہ کل تو اس گناہ پر معافی مانگی تھی, آج پھر یہ گناہ کروں تو اچھا نہیں لگتا. اس روزانہ کی معافی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں یہ انعام عطا فرمائیں گے کہ آہستہ آہستہ, جس کو کہا جاتا ہے کہ دھیرے دھیرے اس کی زندگی سے گناہوں کا خاتمہ ہو جائے گا. اور دوسرا انعام فرمایا کہ اگر مکمل طور پر اس کے گناہوں کا خاتمہ نہ بھی ہو, جس دن اس کی موت آئے گی تو پچھلا حساب تو ویسے ہی وہ روز کے روز بے باک کرتا چلا آیا ہے, آج صرف اس کے ذمہ اگر اس کو معافی کی توفیق نہ ہوئی اور موت اچانک بھی آ گئی تو فرمایا اس کے دامن میں صرف ایک دن کے گناہ ہوں گے اور وہ بھی اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دیں گے. زندگی کا پرانا حساب تو بے باک کرتا چلا آ رہا ہے, روز کے روز معافی مانگتا چلا آ رہا ہے, خدا نہ کرے اچانک موت آ بھی گئی رات آنے سے پہلے ہی, تو فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ اس کے دامن میں ایک دن کے گناہ ہوں گے, جو اللہ کی رحمت سے کامل امید ہے کہ اللہ پاک وہ بھی معاف فرما دیں گے. یہ بہت کام کا نسخہ ہے کہ اگر اس کو اپنا لیا جائے, رات سوتے وقت تسلی سے آرام سے بستر پہ ٹھانٹ سے لیٹا ہوا ہے لیکن لو لگا لی اللہ تعالیٰ سے, باتیں شروع کر دیں اور آنکھیں بند کر کے تصور میں صبح سے شام تک پورا اپنی زندگی کا جائزہ لے لیا کہ میں نے جو عبادات مجھ پر لاگو تھی, نمازیں وقت پر پڑھی کہ نہیں پڑھی, سنتوں کا اہتمام کیا کہ نہیں کیا, اور جماعت کے ساتھ شریک ہو کر پڑھی کہ نہ پڑھی, نمازوں سے پہلے نمازوں کے بعد, اپنا پورے اس دورانیے کا جائزہ لے گا تو پانچ سات منٹ کے اندر نتیجہ سامنے آ جائے گا کہ آج کے دن میں نے کیا کیا, کون سے کام اچھے کیے اور کون سے کام برے کیے. اس نتیجے کے اندر اس کے سامنے اچھائیاں بھی آنی شروع ہو جائیں گی اور برائیاں بھی آنی شروع ہو جائیں گی. پھر انعام یہی ملے گا کہ آہستہ آہستہ گناہ اس کی زندگی سے ختم ہوتے چلے جائیں گے اور نیکیاں اس کی زندگی میں جم تھم کے مزید ترقی کرتی چلی جائیں گی. اس لیے کہ موت ایسی اچانک آنے والی چیز ہے, انسان اس غفلت میں نہ رہے کہ میں جب موت آئے گی تو کلمہ کلام پڑھتا ہوا جاؤں گا, یہ انسان کے بس میں نہیں. ہمارے دوست ہیں, کرم فرما ہیں, ان کے ایک دوست کے سامنے گلبائی کی طرف ایکسیڈنٹ ہوا, ایک نوجوان کا موٹر سائیکل پر ایسا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا کہ وہ نوجوان ہاتھ کے ہاتھ دم توڑ گیا. تو ہمارے جو دوست ہیں, ان کے دوست نے بتایا کہ میں وہاں سے گزر رہا تھا تو اس نوجوان کا موبائل جیب میں تھا اور اس کے ہینڈ فری لگا ہوا تھا, تو کہا کہ وہ تڑپ کے بےچارا تھوڑی دیر میں دم توڑ گیا. तो उस दोस्त ने आगे बढ़कर हैंड फ्री निकाला और कान में जब लगाया तो गाने चल रहे थे। उस नौजवान को पता नहीं था कि मौत का फरिश्ता सामने एक्सीडेंट का सबब बनने वाला है, मौत का फरिश्ता तैयार खड़ा है। अपनी मौज मस्तियों में गाने सुनता चला आ रहा है और लम्हे भर में एक पटखनी खाई और अल्लाह को प्यारा हो गया। अल्लाह उसकी मगफरत फरमाए। अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह जाने, अल्लाह के बंदे जाने, लेकिन बहरहाल सबक हासिल करना चाहिए कि इंसान हर वक्त ऐसा तैयार रहे, कुछ नहीं पता कि कौन सी चीज उसके ऊपर अचानक गिर जाए और मौत का जरिया बन जाए। ये पूरी कारखाना कुदरत चल रहा है, जिस तरह फैक्ट्री के अंदर मशीन जिस वक्त चल रही होती है, हर पुर्जा अपनी गोया के चाल के अंदर होता है, मशीनें चल रही हैं, हर पुर्जे के अंदर एक हिलजुल है। कभी कभी खुदा न खास्ता कोई पुर्जा टूट जाता है, अचानक एक जोरदार धमाका होता है, कोई नुकसान हो जाता है। उस मशीनरी के अंदर खुदा न खास्ता कभी भी गलती से कोई चीज आ जाए तो वो चकनाचूर हो जाती है। तो ये पूरा निजाम है कायनात जो चल रहा है, कायनात की पूरी एक फैक्ट्री चल रही है, हर तरफ दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ हवादिसात हमारे सरों पर हैं। ये पंखे जो सर पर चल रहे हैं, ये इमारत जो बनी हुई है, जमीन है, अतराफ है, हर चीज के अंदर खतरात हैं। वो तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक की हिफाजत है कि उसने हर चीज को अपनी जगह थाम कर रखा हुआ है। चंद साल पहले विफाकुल मदारिस के इम्तहानात चल रहे थे, तो हमारी ड्यूटी लगी थी यहां पहाड़गंज की तरफ, मदीनतुल उलूम एक मदरसा है, उसमें सालाना इम्तहान चल रहे थे। तो इम्तहान के अंदर चार घंटे का वक्त होता है, उसमें फिर जब दो घंटे हो जाते हैं तालिबे इल्म को इजाजत होती है कि जो पर्चा हल कर चुका वो जा सकता है। तो कुछ तलबा जा चुके थे, जब तलबा आधे चले गए आधे रह गए, तो हमारे जो निगरान आला थे वो पूरी मस्जिद के अंदर, ये तलबा का निजाम होता है कि एक के पीछे एक पूरे तरतीब से पूरे बैठते हैं, तो उस्ताद ने उन तलबा को समेटना शुरू किया और कहा कि सब तरतीब से आगे आगे आ जाओ ताकि आधे हाल के अंदर उनकी निगरानी की जाए, आसानी हो, मस्जिद बहुत वसी है। वो तलबा को आगे करते करते आगे बिठाया, बस ये बिठाने का अमल मुकम्मल हुआ, वो मस्जिद भी बहुत लंबी और ऊंची है, उसकी छत भी इस तरह डिजाइन से बनी हुई है, कभी आप हजरात का गुजर हो तो देखा होगा मदीनतुल उलूम पहाड़गंज के अंदर। बस वो तलबा को आगे करके हम फारिग हुए, अचानक एक पंखा ऊपर से जमीन पर आकर गिरा, एक जोरदार धमाका हुआ, चलता हुआ पंखा था बिल्कुल, और वहां कालीन भी नहीं बिछा हुआ था, गर्मियों का मौसम था, तो बिल्कुल ऐसा जोरदार धमाका हुआ, पूरी मस्जिद गूंज गई। अब जो देखा तो वो पंखा चलता हुआ चक्री के साथ पूरा नीचे आके गिरा। कुछ ही वक्त पहले वहां तलबा बैठे इम्तहान दे रहे थे, अल्लाह पाक को बचाना था, एक सबब बनाया कि सबको आगे कर लिया, और वो पंखा जिस ताकत से गिरा, खुदा न खास्ता किसी के सर पर गिरता तो बचना मुश्किल था। तो ये पूरी कायनात है, हर तरफ खतरात हैं। ट्रैफिक के निजाम में जब हम चलते हैं, किस कदर तेजी के साथ मोटरसाइकिल वाले, गाड़ियों वाले, पैदल गुजर रहे हैं, एक मशीनरी चल रही है, उसी मशीनरी के अंदर अल्लाह की हिफाजत शामिल हाल होती है, तो बंदा सही सलामत मंजिल तक पहुंचता है, सही सलामत घर तक आता है। खुदा ना खास्ता अल्लाह की तरफ से फैसला आ गया तो वहीं जरा सी चूक हुई और देखते देखते इंसान ढेर हो जाता है। इस गफलत में इंसान न रहे कि मैं तो जिंदा सलामत रहूंगा, देर तक जीता रहूंगा। मौत के आने के लिए कोई देर नहीं लगती, कुछ भी चीज सबब बन जाती है। दुल्हा मियां नहा धोकर तैयार हो रहे थे, नाम भी उनका रिजवान था, पापोश के अंदर नहाने के दौरान कहीं पानी खत्म हो गया तो मोटर चलाई गई, मोटर में करंट आया और वो पानी के जरिए दुल्हा को लग गया, बेचारा दुल्हा गुसल खाने में इंतकाल कर गया। अब घर में तैयारियां चल रही हैं, बिल्कुल शादी की तैयारियां उरूज पर हैं, दुल्हा मियां ने देर लगा दी, जब मालूमात हासिल की जवाब नहीं आया, मालूम हुआ करंट लग के बेचारा इंतकाल कर गया। आयन शादी के मौके पर तैयारी के दिन अखबारात में फिर खबर आई। तो मौत का तो एक सबब अल्लाह पाक ने बना रखा है, एक उन्वान बना रखा है, वो जब आती है बगैर बताए आती है। तो इसलिए इंसान इस मामूल को अपना ले कि मौत का तो कुछ पता नहीं, दुनिया में तो फिर भी मालिक मकान किराएदार को बता के रखता है कि भाई आपको एक महीने में, दो महीने में, छह महीने में मकान खाली करना है, दुकान खाली करनी है, जगह खाली करनी है। इंसान तैयारी पकड़ लेता है, मुतबादिल जगह देख लेता है, सामान वामान समेटता है, अपना बिस्तर बोरिया मुंतकिल कर लेता है, लेकिन आखिरत की तरफ जो मुंतकिल होना है तो कायनात के मालिक ने हमें यह तो बता रखा है कि तुम्हें यहां से जाना है, किसी भी वक्त जाना है, लेकिन मौत का वक्त नहीं बताया, जाने का वक्त नहीं बताया। फरमाया कि जब जाने का वक्त आएगा, इतनी बात तो यकीनी है कि सफर पक्का है, यहां रुकने वाला कोई नहीं, जो भी आया है जाना है। लौकानत दुनिया तदूमु लिवाहिदिन लकान मुहम्मदन फीहा मुखल्लदा, اگر دنیا میں کسی ہستی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑا جاتا، کسی ہستی کو ہمیشہ کی زندگی دی جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی اس بات کے حقدار تھے کہ آپ کو ہمیشہ کے لیے زندہ چھوڑ دیا جاتا تاکہ آنے والی نسلیں وہ آپ سے ہدایت پاتی رہتی. لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان محمدا فیہا مخلدا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ پاک نے فرما دیا انک میت وانہم میتون، آپ بھی انتقال فرمانے والے ہیں، یہ سب بھی انتقال کرنے والے ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ثم الینا ترجعون، پھر پلٹ کر تم سب ہمارے پاس ہی آؤ گے. واپسی کا سفر یقینی ہے، اس دنیا میں عارضی طور پر اللہ تعالی نے بھیجا ہے، پھر پلٹ کر اللہ کی طرف ہی جانا ہے. تو اللہ پاک نے آگاہ تو کر دیا مالک مکان نے، یہ پوری کائنات کا مالک اللہ تعالی ہے، اس نے یہ تو بتا دیا کہ یہ کرائے کی جگہ ہے جو تمہیں خالی کرنی ہے، لیکن وقت نہیں بتایا کہ کب خالی کرنی ہے. اور فرمایا کہ جب خالی کرنے کا وقت آئے گا تو پھر مہلت بھی نہیں ملے گی، اس وقت پھر انسان چاہے کہ مہلت مل جائے، ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملتی. لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، نہ لمحے بھر تاخیر ہے نہ لمحے بھر کی تقدیم ہے. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اللہ کا فیصلہ مقرر کیا ہوا جب آ جائے پھر وہ مؤخر نہیں ہوتا. حضرت داؤد علیہ السلام بہت غیور تھے، اپنی خواتین کو بہت زیادہ پردے کے اندر رکھنے والے، گھر سے جب باہر تشریف لے جاتے تو گھر کے دروازے پر تالے لگا کر جاتے. ایک دن آپ گھر سے باہر تشریف لے کر گئے ہوئے تھے، ازواج مطہرات کی نظر پڑی کہ گھر کے صحن میں کوئی اجنبی آدمی کھڑا ہے، حیران ہو گئیں، باتیں کرنے لگیں کہ یہ پرایا آدمی گھر میں کہاں سے داخل ہوا، گھر کے تو درو دیوار بند ہیں، یہ کہاں سے داخل ہو گیا، ہمارے لیے مشکلات کھڑی کر دے گا. اتنے میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تشریف لے آئے، آپ نے داخل ہو کر پوچھا کہ بھائی تم کون، یہاں کیسے داخل ہوئے، کس طرح سے آئے؟ کہا کہ اس کی اجازت سے آیا ہوں جو اس گھر کا حقیقی مالک ہے. سمجھ گئے کہ ملک الموت ہے، فرشتہ ہے. فوراً تیار ہوئے، لمحے بھر میں روح قبض کی اور یج اور وجہ. تو ملک الموت بغیر بتائے آتے ہیں، دستک دیے بغیر آتے ہیں، البتہ کچھ نہ کچھ پیغام پہلے چھوڑ جاتے ہیں. کسی نے کہا تھا کہ آپ اچانک آ جاتے ہیں، کہا کہ نہیں، میرے پیغام دینے والے، خبر دینے والے پہلے آتے ہیں. سائرن بجتا ہے، ہوشیار ہونے والا ہوشیار ہو جاتا ہے. فرمایا کہ جب بالوں میں سفیدی آ جائے تو یہ میری طرف سے پیغام ہے کہ اب ہوشیار ہو جاؤ، تیاری پکڑو، واپسی کا وقت قریب ہے. جب کسی کے پوتا پوتی کی پیدائش ہو جائے، یعنی تیسری نسل آ جائے، خود تھا بیٹا تھا، بیٹے کا بیٹا آ گیا، تو عام طور پہ باپ بیٹوں کا سلسلہ چلتا ہے. جب تیسری نسل آ گئی، سمجھ جاؤ کہ اب دوسری جوڑی تیار ہو گئی، اوپر والے کے واپسی کا وقت قریب ہے. انسان کے دانت ٹوٹتے ہیں، اعضاء کے اندر کمزوریاں آتی ہیں، یہ پیغام ہے موت کا کہ تیاریاں شروع کر لو. بڑھاپا سب سے بڑا پیغام ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو باقاعدہ ذمہ داری سونپی ہوئی تھی، کیونکہ ظاہر ہے کہ امیر المؤمنین تھے، ذمہ داریاں، ساری مصروفیات، بھاگ دوڑ، کہاں کہاں کی ذمہ داریاں آپ کے اوپر تھیں، تو مصروف ہوتے تھے. تو ایک شخص کو آپ نے ذمہ داری دی ہوئی تھی، وہ باقاعدہ اس بات کا پابند تھا کہ وہ وقتاً فوقتاً آپ کو آخرت کی یاد دلاتا تھا، موت کی یاد دلاتا تھا. وقتاً فوقتاً کوئی موت کا شعر پڑھ دیا، کوئی آیت پڑھ دی، کوئی واقعہ، کوئی چیز جس سے آخرت کی یاد آ جایا کرتی تھی. ایک مدت کے بعد آپ نے اس کو فارغ کر دیا، فرمایا کہ اب تمہاری مجھے ضرورت نہ رہی. وہ حیران ہوا کہ حضرت آپ نے تو مجھے رکھا تھا اسی کام کے لیے، کیا اب آپ لاپرواہ ہو گئے، مستغنی ہو گئے کہ آپ کو موت کی یاد کی ضرورت نہ رہی، میری چھٹی کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ نہیں، اب میرے وجود کے اندر، بالوں کے اندر سفیدی آ گئی، یہ مجھے موت کی یاد دلانے کے لیے کافی ہے. اب تمہارا مجھے بار بار واعظ کرنا، نصیحت کرنا ضروری نہیں، یہ بالوں کی سفیدی خود مجھے بتا رہی ہے کہ تیاری کا وقت. اس طرح مسافر، اس کی تاریخ ہوتی ہے جب قریب آ جاتا ہے اس کا سفر کا وقت، تو تیاری شروع کرتا ہے، رخت سفر باندھتا ہے. ہم اور آپ بھی یہاں سے آخرت کی طرف جانے والے ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹی تھی جس پر لکھا ہوا تھا کفا بالموت واعظا، موت سب سے بہترین واعظ ہے، یہ واعظ کافی ہے کہ اگر اس کو یاد رکھا جائے تو پھر کسی اور نصیحت کی ضرورت نہیں پڑتی. موت کو یاد رکھنے والا گناہ کہاں کر سکتا ہے؟ موت کو یاد رکھنے والا کسی کی حق تلفی کہاں کر سکتا ہے؟ ایک آدمی کو پتا ہو کہ صبح میری موت آ رہی ہے, وہ دن کے اوقات میں کہاں کسی کے ساتھ گلم گلوچ کرے گا, کسی کی حق تلفی کرے گا, کسی کی غیبت چغلی کرے گا؟ وہ تو روئے گا, معافیاں مانگے گا, اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے گا. تو کفا بالموت واعظا, موت کو یاد رکھنے والا, اس کے لیے سب سے بڑی نصیحت موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, دو واعظ چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک واعظ خاموش ہے, ایک واعظ بولتا ہے. فرمایا کہ بولنے والا واعظ وہ تو قرآن کریم ہے جو تمہیں جھنجھوڑتا رہے گا, تمہیں ہلاتا رہے گا, آخرت کی یاد دلاتا رہے گا, اور دوسرا واعظ وہ فرمایا کہ خاموش ہے, اور وہ ہے موت. موت جب کہیں واقع ہوتی ہے تو یہ آس پاس کے ماحول کو پیغام دے جاتی ہے, موت سے کس کو رستگاری ہے, آج وہ کل ہماری باری ہے. یہ موت کی یاد انسان کو سدھار کے رکھتی ہے, انسان بالکل سیدھا رہتا ہے, سنور کے چلتا ہے, زندگی سدھار کے گزارتا ہے کہ پتہ نہیں کون سا دن میری زندگی کا آخری دن ہو, کون سی رات میری زندگی کی آخری رات ہو. تو پھر وہ نہ کسی کی حق تلفی کرتا ہے, نہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی میں کمی کوتاہی کرتا ہے, سنت کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے. پھر وہ ہر دن ہر رات کو اپنے لیے قیمتی سمجھتا ہے کہ نہ جانے یہ زندگی کا آخری دن نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی, ایک صحابی نے نصیحت چاہی تھی کہ نصیحت فرما دیں. فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو ایسی نماز پڑھو کہ گویا کہ تمہاری الوداعی نماز ہے, صلی صلاۃ مودع, ایسی نماز پڑھو کہ یہ تمہاری گویا کہ زندگی کی آخری نماز ہے. انسان تصور کرے کہ اس کی زندگی کا وقت ختم ہو رہا ہو, چند لمحات باقی ہوں, اور اسے مہلت دی گئی ہو کہ تم نماز پڑھ سکتے ہو, تو انسان کتنے خشوع اور خضوع کے ساتھ دل کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ کی آخری نماز, آخری عبادت انجام دے گا. یہ پیغام تو آپ نے صرف نماز کے لیے دیا, لیکن اس کے اندر تمام عبادات آ جاتی ہیں کہ زندگی کا ہر عمل اسی انداز سے کرو کہ شاید یہ زندگی کا میرا آخری عمل ہو. رمضان نصیب ہوتے ہیں, انسان روزے رکھتا ہے رکھتا ہے رکھتا ہے, رمضان گزر جاتے ہیں, پتہ بھی نہیں ہوتا کہ زندگی کا آخری رمضان تھا. سال کا اتنا لمبا دورانیہ ہے, بیچ میں حادثہ ہوتا ہے, انسان انتقال کر جاتا ہے. تو نماز کے لیے آپ نے فرمایا کہ جب بھی تم نماز پڑھو تو اس انداز سے پڑھو کہ گویا کہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے. سب سے بڑے واعظ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے کہ آپ نے دنیا کی حقیقت بتا دی. فرمایا کہ میری مثال تو ایک راہ گیر کی ہے, ایک شہ سوار کی ہے, جو چلتے چلتے تھک گیا ہو, ذرا سی دیر سستانے کے کسی درخت کے سائے میں رکا اور اس کے بعد چل دیا. میں بھی تھوڑی سی دیر کچھ وقت کے لیے دنیا میں رکا ہوں, آگے چلا جاؤں گا. خواب و خیال ہو گیا سارا, وہ 63 سال کا دور, وہ منور زمانہ, وہ روشن زندگی. آپ آئے اور تشریف لائے, دنیا کو روشن کیا اور تشریف بھی لے گئے. مبت الدہور وما اتین بمثلہ, زمانے گزر گئے لیکن پھر آپ کی نظیر نہ لا سکے. ولقد اتا فعجزنا عن نظرائه, جب آپ تشریف لے آئے تو اس کی مثال لانے سے زمانے کو عاجز کر دیا. کائنات کے اندر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی مبارک وہ ہستی ہے کہ جس ہستی کی مثال اس کائنات میں نہیں ملتی, آپ کی نظیر کوئی نہیں ملتی. کوئی دنیا میں, کوئی کائنات میں ایسا دوسرا انسان نہیں کہ انسان کہہ سکے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹکر کے ہیں, جوڑ کے ہیں, مد مقابل ہیں. خلاصہ کائنات, محبوب رب العالمین وہ بتا کر چلے گئے, اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کندھے پر بڑی شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور فرمایا, عبداللہ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل, عبداللہ دنیا میں ایسے رہنا جیسے راہگیر ہوتا ہے یا پھر کوئی پردیسی ہوتا ہے, کسی اجنبی علاقے میں جاتا ہے تو وہ کیسا بچ بچا کر صرف گزر بسر کی زندگی بس وہاں گزارتا ہے, وہاں ڈیرے نہیں جماتا. کن فی الدنیا کانک غریب, دنیا میں ایسے رہو جیسے پردیسی, یہ تمہارا اصل دیس نہیں ہے, یہ تو کرایہ کا مکان ہے, وقت آنے پر خالی کر کے جانا ہے, اصل اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے کہ جس جانے کا نہ تو وقت معلوم, نہ اس کے اندر کوئی مہلت دی جائے گی, اور نہ ہی وہاں سے واپسی کا کوئی سامان ہے. ربنا ربنا ربنا, قرآن کریم میں اللہ پاک نے پکارے ذکر کی ہیں کہ جانے کے بعد یہ پکاریں گے اور کہیں گے, اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل, ربا ہمیں واپس پلٹا دے, ہم ایسی تیری عبادت کر کے دکھائیں گے ایسے نیک صالح بندے بن کر دکھائیں گے کہ جس کی مثال نہیں ملے گی. اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ اب وہ وقت گزر چکا. اولم نعمرکم, کیا ہم نے تم کو اتنی زندگی نہیں دی تھی؟ کیا ہماری طرف سے تمہارے پاس ڈرانے والے, خوشخبریاں سنانے والے نہیں آئے تھے؟ مہلت دی تھی, سنبھلنے کے موقع دیے تھے, سارے پیغام دینے والے بھیجے. اس وقت تو تم نے لاپرواہی کی, غفلت کی. اب کہتے ہو کہ اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل, اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ. اتنی لمبی زندگی عطا کی جس کے اندر نصیحت پکڑنے والا نصیحت پکڑ سکتا تھا. وجاءکم النذیر, ڈرانے والے تمہارے پاس آئے. فذوقوا بما للظالمین من نصیر, اب چکھو عذاب, چکھو. اب یہاں ظالموں کا, ظلم و ستم کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں ہے. ایک اور جگہ فرمایا کہ اخسؤوا فیہا ولا تکلمون, چپ ہو کے پڑے رہو, مجھ سے بات بھی مت کرو. اور بھی کئی جگہ اس طرح کے اللہ پاک نے کفار کے, فساق اور فجار کے حالات ذکر کیے کہ وہاں سے وہ پلٹنے کی چاہت ظاہر کریں گے لیکن وہاں سے پھر پلٹنا نہیں ہوگا. تو یہ بہت ہی قیمتی نعمت ہے زندگی کی جو اللہ تعالی نے عطا فرمائی, اور زندگی کی نعمت میں ایمان کی دولت یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے. اس سرمایہ کی حفاظت کرنے والے اور اس کو تر و تازگی بخشنے والے اور دنیا کی حقیقت سمجھنے والے, آخرت کو سامنے رکھنے والے, موت کے لمحے کو مد نظر رکھنے والے, وہ ایک ایک دن قیمتی بنا کر اپنا گزارتے ہیں. آپ نے پھر حضرت عبداللہ ابن عمر کو جب نصیحت فرما دی, ایک دن پوچھنے لگے عبداللہ زندگی اپنے لیے کیسی پاتے ہو, کتنی امید رکھتے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ صبح کرتا ہوں شام کی امید نہیں ہوتی, شام کرتا ہوں صبح کی امید نہیں ہوتی. فرمایا بڑی لمبی امیدیں ہیں, میں تو نماز کے اندر دائیں طرف سلام پھیرتا ہوں, بائیں طرف سلام پھیرنے کی امید نہیں ہوتی, ڈرتا ہوں کہ پتہ نہیں سلام پھیر پاؤں گا یا ملک الموت اس سے پہلے آ جائیں گے. دنیا بڑی فانی جگہ ہے, یہ کرائے کا گھر ہے, یہاں ہر ایک آیا رہ کر سب کچھ چھوڑ کر یہاں سے گیا. تن من اپنا خون کیا تب نگری ایک بسائی تھی, جاتے ہوئے جو لوٹ کے دیکھا ایک ایک اینٹ پرائی تھی. اس دنیا کی خاطر انسان حلال حرام کی تمیزیں مٹاتا ہے, جائز ناجائز سب چیزیں فراموش کر دیتا ہے, دنیا کے حصول کے اندر ایسا منہمک ہو جاتا ہے کہ زکوٰۃ نہیں دیتا, حقوق ادا نہیں کرتا, اور فرعون زمانہ بن جاتا ہے. مال و دولت کے گھمنڈ میں, غرور میں ایسا فراموش ہو جاتا ہے کہ اپنے آپ ہی کو بھول بیٹھتا ہے. نماز کی فرصت نہیں ہوتی ہے, عبادات کی فرصت نہیں ہوتی. لکھ پتی کروڑ پتی دنیا میں کتنے ہی ایسے مالدار بسے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس اپنے کاروبار زندگی کو چھوڑ کر حج کرنے کی فرصت نہیں ہے. مسئلے پوچھتے ہیں کہ ہم تو مصروف ہیں کاروبار میں, اپنی طرف سے چاقو چوبند ہیں, کاروباری سلسلے میں نیو یارک اور بینکاک کے سفر ہو رہے ہیں, دنیا زمانے کے اندر سفر کرتے پھر رہے ہیں, لیکن وہ جو عظیم الشان فریضہ مالداروں پر عائد ہے اس کے لیے فرصت نہیں. یہ وہ غفلت کی چادر ہے جو انسان کی عقل پر پڑ جاتی ہے دنیا کے اندر منہمک ہو کر, یہی دنیا پھر انسان کے لیے وبال بنتی ہے. اور جو حقیقت سمجھ گیا کہ یہ تو مسافر خانہ ہے, ہم سے پہلے کتنے آئے اور چلے گئے, اسی علاقے میں, اسی شہر میں, اسی ملک میں, اسی دنیا میں بسنے والے, کتنی رونقیں دکھانے والے آئے, کتنی رونقیں دکھانے والی آئیں, سب کے سب چلے گئے اور چلی گئیں. نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا, رہے گا تو ذکر نیکو ہی رہے گا. یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گی. رونقیں یوں ہی دکھائی رہیں گی, آنے والے آتے رہتے ہیں, جانے والے چپ چاپ چلے جاتے ہیں. تو کامیاب انسان وہ ہے جو روز کے روز اپنی صفائی ستھرائی کرے اور اس نسخے کو اپنا لے کہ رات سوتے وقت بستر پر لیٹ کے یکسوئی سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگائے, اور پھر اظہار ندامت کرے, افسوس کرے, اللہ میاں سے معافی مانگے, شرمندگی کا اظہار کرے, سچی استغفار کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی زندگی کو گناہوں سے پاک فرما دیں گے. اور اللہ کی رحمت سے کامل امید یہی ہے کہ بندے کو جب اتنی فکر ہوتی ہے, اتنا ڈرتا رہتا ہے, تو ڈر اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہے, جس کے دل میں خوف خدا ہو, ساری دنیا کے خوف اس سے نکل جاتے ہیں. اور جس دل سے خوف خدا نکل گیا, اس کے دل میں عجیب و غریب ساری مخلوقات کے خوف ایسی جگہ پکڑتے ہیں کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ بے چینی میں مبتلا ہوں, ایک عجیب سا خوف مجھ پر چھایا رہتا ہے, سبب بھی پتہ نہیں ہوتا, انجانے خوف उसको हर तरफ से घेरे रखते हैं, क्योंकि असल जो सरमाया था खौफ खुदा वो निकल गया। अल्लाह का खौफ जब दिल में आ जाए फिर मखलूक का और सारे दुनिया के खौफ निकल जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं बंदे के दिल में दो खौफ जमा नहीं करता। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ आ गया, अल्लाह का डर आ गया, वो सारी मखलूक से बेनियाज हो जाता है, दुनिया के सारे गम सारे खौफ उसके दिल से निकल जाते हैं। वजीरत कुलूबुहुम, अल्लाह के पाकीज़ा बंदे उनके दिल तो अल्लाह की याद से डरते हैं, घबराते हैं, खौफ ज्यादा रहते हैं। अल्लाह का खौफ ये अल्लाह के प्यारों की अलामत और निशानी है। जिस दिल में अल्लाह का खौफ आ जाए फिर उस खौफ के अंदर भी एक मिठास महसूस होता है, लज्जत महसूस होती है। जिंदगी पुर कैफ पाई गर्च दिल में गम रहा, उनके गम के फैज से हर गम में बेगम रहा। अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का दर्द, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का गम दिल में जगह कर जाए फिर इंसान को अल्लाह ही से डर लगता है, बस सारी मखलूक से फिर वो बेनियाज होता है, बेखौफ हो जाता है। और जिसके दिल से अल्लाह का डर निकल गया, हर चीज का डर उसको आकर ऐसा डराता है कि इंसान की जिंदगी खौफों का गहवारा बन जाती है, खौफनाक हो जाती है, वहशत ज़दा जिंदगी है। इंसान परेशान रहता है कि मुझे एक अजीब सी परेशानी घेरे रखती है, चैन और सुकून नहीं है, घबराहट है, बेचैनी है, परेशानी है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, सुनो अल्लाह की याद में दिलों का इत्मीनान है। अल्लाह को याद करना जबानी हो या बदनी हो, ये जो इबादत अल्लाह ताला ने रखी है ये इबादत भी अल्लाह की याद है कि बंदे ने मौके पर अल्लाह को याद किया और उसके बताए हुए हुक्म को अमली जामा पहना दिया। अकीमिस सलात लिज़िक्री, हजरत मूसा करीमुल्लाह को अल्लाह ताला ने फरमाया कि नमाज कायम करें मेरी याद के लिए। नमाज तो पूरी ही अल्लाह की याद है। बंदा बड़े अदब से तमीज से तैयार होके बावजू होके पाको साफ होके कपड़े भी पाक वजूद भी पाक सर से पांव तक पाक दुनिया से निकलकर पाकीज़ा खित्ते में आ गया। खैरु बिकाइल अर्द मसाजिदुहा, रूए जमीन के सबसे पाकीज़ा खित्ते जमीन की जन्नत वो अल्लाह ताला ने मस्जिदों को बनाया है। वशर्रु बिकाइल अर्द अस्वाकुहा, रूए जमीन के सबसे ज्यादा वो खित्ते के जहां पर बुराइयां होती हैं वो बाजार हैं, मार्केटें हैं। ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है। उस जमाने के बाजार तो कितने पाकीज़ा होते थे, आजकल के बाजारों का हाल तो हमारे सामने है। तो पाकीज़ा घर के अंदर बंदा पाकीज़ा होकर साफ सुथरा होकर दुनिया के काम काज से हटके वक्त निकालकर आ गया, अल्लाह के सामने दस बस्ता खड़ा हो गया, अल्लाह की याद में लग गया। ये इबादत ऐसी है कि जब नमाज में बंदा अल्लाह के सामने दस बस्ता खड़ा हो जाता है तो सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक पूरा वजूद अल्लाह की इबादत में डूब गया, पूरा वजूद इबादत के अंदर लगा हुआ है। अब जबान भी चल रही है, दिल भी अल्लाह ताला की तरफ लगा हुआ है। और फिर आखिर में नमाज की जब तकमील होती है, दुरूद शरीफ पढ़ ली, उसके बाद फिर दुआ का मौका है। अरबी जबान की बिलखसूस कुरान करीम की दुआएं, रब जअलनी मुकीम अस्सला, रब्बना वलमना, दीगर जो अदिया है कुरान हदीस की, ये दुआएं इस वक्त मांगी जाए। इस वक्त बंदा अल्लाह ताला की खास नजर रहमत में है, इबादत कर रहा है, इबादत मुकम्मल हो रही है, दुरूद शरीफ पढ़ चुका, अब दुआओं के मांगने का वक्त है। ये ऐसा है गोया कि इस वक्त बंदे की लाइन अल्लाह ताला से मिली हुई है। मांग बंदे क्या मांगता है, नमाज मुकम्मल हो रही है, मांग क्या मांगता है। उस वक्त दिल की गहराइयों से कुरान हदीस वाली दुआएं अल्लाह ताला से मांगी जाए तो ये बहुत ही ज्यादा कबूलियत के लम्हात हैं। और फिर नमाज के खत्म के फौरन बाद भी बंदा इबादत करके फारिग हुआ, पाको साफ है, साफ सुथरा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे ज्यादा दुआओं की कबूलियत का वक्त फर्ज नमाजों के बाद का है और तहज्जुद के वक्त का है। बंदा इबादत करके फारिग हुआ, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, या अल्लाह इबादत तो की लेकिन आपकी शाया निशान नहीं कर सका, माफी चाहता हूं, जो कमी कोताही रह गई या अल्लाह माफ फरमा दे। मग़फ़िरत मांग ली, माजरत चाह ली कि या अल्लाह आपकी शाया निशान जिस खुशू और खुजू जिस इखलास के साथ जिस ध्यान के साथ इबादत अंजाम देनी थी वो तो न कर सका, आप माफ फरमा दें। इसके बाद फिर बंदा अल्लाह ताला से दुआएं मांगे, ये कबूलियत और इजाबत का वक्त है कि बंदा दुआएं मांगे, अपनी जरूरियात मांगे, अल्लाह ताला बंदे की झोली को कामयाबियों से भर देते हैं। तो खर्ज ये है कि ये زمین کے اندر مبارک خطے اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ گھر ان کے ساتھ بندہ جڑتا ہے تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھتا ہے، تازگی ملتی ہے، حلاوت ملتی ہے. اللہ کا ڈر اور خوف، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیانی کیفیت کا نام ہے. ایک طرف اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی ہو، دوسری طرف اس کی رحمت کی امید بھی ہو، ان دونوں کے ملے جلے مجموعے کا نام ایمان ہے. نہ تو صرف ڈر ہو، نہ ہی صرف امید ہو، خوف بھی ہو جس کے اندر امید ہو، امید بھی ہو جس کے اندر خوف ہو. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنی جوانی کی عمر میں اپنے پر خوف کو حاوی رکھیں، اللہ تعالیٰ کے ڈر کا استحضار رکھیں. اللہ کے ڈر کا استحضار ہوگا تو گناہوں سے بچنا آسان ہوگا. اور فرماتے ہیں کہ بزرگوں کو چاہیے، عمر رسیدہ حضرات کو چاہیے کہ بڑھاپے کے اندر اپنے اوپر اللہ کی رحمت کو حاوی رکھیں، اللہ کی رحمت کو غالب رکھیں کہ اللہ کی شان کریمی سے پر امید رہیں، اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاملہ فرمائیں گے. جوانی میں خوف کا غلبہ ہو، بڑھاپے میں امید کا غلبہ ہو. یہ استحضار ہو، موت کا دھیان ہو. جب موت کا دھیان انسان کو رہے گا، واعظ ملتا رہے گا، کسی بھی غلط کام کے وقت میں یہ موت کا دھیان اس کو روکے گا. اور یہ اصل جڑ ہے اصلاح کی، کہ انسان کو اگر یہ دھیان رہے کہ یہ عارضی میرا قیام گاہ ہے، جہاں مجھے رہنا ہے تو یہاں میں حلال حرام اس کی تمیز رکھوں، جائز ناجائز کی، پسند اور ناپسند کو دیکھ کر چلوں، تو اس استحضار کے اندر اس کے اندر اصلاح کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں سیدھی سیدھی صحیح صحیح زندگی گزاروں. جب صحیح زندگی گزارنے کا جذبہ اور دعیہ پیدا ہوگا تو اس کے اندر پھر آہستہ آہستہ کمی کوتاہیاں دور ہوتی جائیں گی اور خوبیوں سے آراستہ ہوتا چلا جائے گا. اور روز کے روز یہ جو معمول عرض کیا کہ ایمان کی نعمت پر شکر ادا کیا جائے اور ایمان کو تازگی بخشی جائے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو، اللہ کو یاد کرو کثرت سے، صبح و شام اس کی پاکیزگی بیان کرو. ذکر اللہ ہو، تلاوت کلام پاک ہو، اور عبادت وقت پر انجام دینے کا اہتمام ہو، لقمہ حلال اس کو حاصل کیا جاتا ہو، اپنے وجود کو حرام سے بچایا جاتا ہو. دو چیزیں ہیں، حرام خوری سے بھی بچائے، حرام کاری سے بھی بچائے. ہر وہ چیز جو حرام کے زمرے میں آتی ہے اس سے بچے، ہر وہ گناہ جو حرام کے زمرے میں آتا ہے اس سے اپنے آپ کو بچائے. مختصر سی پونجی بھی ساتھ میں ہوگی، نجات پا جائے گا. سفر کرنے والے مختصر پورٹلی والے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس چھوٹا سا اپنا ایک شاپر ہے، کاغذات دکھائے، آگے ویزا لگ گیا، سیدھے سیدھے آگے چلے گئے، سفر جاری اور ساری ہے. تو روز کے روز ایمان کے اوپر شکر ادا کیا جائے تاکہ ایمان کو ترقی ملے، اور ایمان کی تراوٹ اور تازگی کے لیے اعمال صالحہ. پوری کی پوری انسانیت کا سفینہ، سفینہ انسانیت وہ غرق ہونے والا ہے، ڈوبنے والا ہے. والعصر، قسم ہے زمانے کی، مجھے قسم ہے عصر کے وقت کی، مجھے قسم ہے نچوڑ کی. سورہ عصر کے اندر اللہ پاک قسم اٹھا رہے ہیں. مجھے قسم ہے زمانے کی، ایک تفسیر ہے کہ مجھے قسم ہے عصر کے وقت کی، ایک تفسیر ہے مجھے قسم ہے نچوڑ کی. رس نچوڑ جو خلاصہ، اس پورے نچوڑ کو اللہ پاک نے اس صورت میں بیان فرما دیا. عصر کے وقت کی قسم جو ابھی چل رہا ہے. پہلے وقتوں میں قافلے چلتے تھے، عصر کا وقت جب داخل ہوتا تھا قافلے اپنی رفتار تیز کر دیا کرتے تھے کہ اب سورج غروب ہونے والا ہے، رات کے شروع ہونے سے پہلے پہلے منزل تک پہنچنے کی کوشش کی جاتی تھی. اللہ تعالیٰ بھی بتا رہے ہیں، قسم ہے مجھے عصر کے وقت کی، اپنے قافلے تیز دوڑاؤ، منزل تمہاری قریب ہے، تیاری تیز کر دو کہ اب تمہارے پاس وقت تھوڑا باقی ہے. اس طرح مسافر کے پاس عصر کا وقت آ جانے کے بعد وقت کم ہوا کرتا تھا منزل تک پہنچنے کے لیے، تو ہمارے پاس بھی وقت تھوڑا ہے. ان الانسان لفی خسر، پوری کی پوری انسانیت کا سفینہ وہ خسارے میں ڈوبنے والا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پوری انسانیت خسارے میں ڈوبنے والی ہے سوائے ان افراد کے جن کے اندر چار صفات ہوں گی، جو صاحب ایمان ہوں گے، اعمال صالحہ کرنے والے ہوں گے. ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ ضروری ہے. پورے قرآن کریم میں ہر جگہ اللہ پاک نے جہاں جنت کے وعدے فرمائے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات، جو ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے، جنت کے باغات ان لوگوں کے لیے. تو ایمان ہو، اعمال صالحہ، وتواصوا بالحق، اچھائی کی ایک دوسرے کو نصیحت کرنے والے ہوں، وتواصوا بالصبر، مصیبت پر صبر کرنے والے، گناہوں سے بچنے کے اندر صبر کرنے والے، نیکی پر جمنے کے اندر صبر سے کام لینے والے. ان چار اوصاف کے حاملین جو ہوں گے ان کا تو سفینہ ڈوبنے سے بچ جائے گا. گاڑی کے چار پہیے ہیں، چاروں میں ہوا ہوگی، چاروں کا لیول برابر ہوگا، گاڑی سفر کر سکے گی. ایک ٹائر بھی پنچر ہو جائے گاڑی جام ہو جاتی ہے. چار خوبیاں اللہ پاک نے بیان فرما دی، ایمان، اعمال صالحہ، تواصی بالحق، تواصی بالصبر. ان چار صفات کے جو حاملین ہوں گے وہ تو نجات پا کے آگے نکل جائیں گے، باقی پوری انسانیت ڈوبنے والی ہے. تو ابھی تو ہماری زندگی ہے، ہماری گاڑی رواں دواں ہے، ان خوبیوں کو حاصل کر کے منزل مقصود تک پہنچنا ہمارے لیے آسان ہے. اللہ تعالیٰ کا ڈر، اس کا خوف، اس کی خشیت اور ایمان امید کے ساتھ اپنے دل کے اندر تر و تازہ کیا جائے اور اپنی منزل کی طرف آگے بڑھا جائے، تاکہ منزل کے طرف جب پہنچیں تو کامیابی ہمارے قدم چومنے والی ہو. روز کے روز یہ معمول بنا لیا جائے کہ اپنے حساب کو بے باک کر لیا جائے. رات سوتے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک معمولات میں سے بڑے مختصر معمولات ہیں، آپ سورہ فلق، سورہ ناس وغیرہ کی آخر کی جو صورتیں ان کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. سورہ بقرہ کا جو آخری آمن الرسول، یہ پوری دعائیں تلاوت فرمایا کرتے تھے. اور بھی کچھ معمولات تھے، وہ پڑھ کے ہاتھوں پر دم کر کے پورے وجود پر پھیر لیا کرتے تھے. فرمایا کہ سورہ بقرہ کا آخر، آمن الرسول سے آخر تک جس نے رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا، پوری رات گویا کہ وہ عبادت گزار شمار ہوگا. ٹھاٹ سے سو رہے، مزے سے آرام کر رہے، اپنے وجود کو آرام دے رہے، تازگی بخش رہا ہے، لیکن یہ دو آیتیں پڑھ لی ساری رات، اللہ تعالیٰ اس کو عبادت گزاری کا ثواب عطا فرماتے ہیں. آخر کی صورتیں پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا، شر و نقصان سے محفوظ ہو گیا، اللہ کی حفاظت میں آ گیا. سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس اور آمن الرسول وغیرہ، آیت الکرسی، سورہ فاتحہ، سورہ ملک، خاص کر سورہ ملک رات کو تلاوت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ یہ اعزاز عطا فرمائیں گے کہ وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. وہ کہ ایک انسان جو اپنے گھر کو، ایک گاڑی ہوتی ہے جو عام گاڑی، ایک گاڑی وہ جو بم پروف ہے، ایک گاڑی وہ جو گولی پروف، کہ گولی اس پر اثر نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں ایک نسخہ عطا فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے. فرمایا کہ سورہ ملک کی روزانہ رات کو تلاوت کرنے والا اپنی قبر کو ایسا محفوظ کر لے گا کہ اس کا عذاب قبر سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہوگا، اس کی قبر عذاب سے محفوظ ہو گئی. تین صفوں کی مختصر سی صورت ہے. انسان رات کو عشاء کی نماز کے بعد مسجد ہی میں قرآن کریم کھول کے تلاوت کر لے اور اپنی قبر کو بالکل یعنی عذاب سے محفوظ کر سکتا ہے. ابھی تو موقع ہیں اپنی قبر کو سنوارنے کے، قبر کو عذاب سے محفوظ کرنے کے، اپنی رات پوری عبادت میں گزارنے کے، اپنی زندگی کا حساب بے باک کرنے کے. یہ چھوٹے چھوٹے معمولات اگر ہم اپنا لیں تو انشاءاللہ زندگی ہماری صاف ستھری ہوگی، پاکیزہ ہوگی، گناہوں سے بچ کر زندگی گزاریں گے، ڈر اور خوف دل میں ہوگا. معصوم اور پاکیزہ ہستیاں تو صرف انبیاء اکرام علیہ السلام کی ہیں. انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، گناہ اس سے ہو جاتے ہیں، لیکن صاحب ایمان، اس کی شان اللہ تعالی نے یہ بیان فرمائی کہ وہ لوگ ولم یصروا علی ما فعلوا، گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، ڈھٹائی کا مظاہرہ نہیں کرتے. گناہ ہو گیا، فوراً توبہ کر لی. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ کے بعد توبہ کرنے والا ایسا صاف ستھرا ہے، پاک صاف ہے، جسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. اول تو اہتمام رکھے گناہ نہ ہو، بشری تقاضے کے مطابق کوئی گناہ سرزد ہو گیا، فوراً توبہ اور استغفار کرے، معافی مانگے، ندامت کا اظہار کرے، رونا آ جائے تو بہت اچھی بات. سب سے قیمتی آنسو انسان کا وہ ہے جو تنہائی ہو، اندھیرا ہو، یکسو ہو، اکیلا ہو، اور پھر اللہ کے خوف، اللہ کے ڈر کی وجہ سے آنسو بہ جائے، جہنم کی آگ اس کے لیے بجھ جاتی ہے. مجمع میں رونا تو پھر بھی آسان ہے کہ چلو مجمع کے اندر ایک ماحول بن جاتا ہے لوگوں کے رونے کی اور ایک کیفیت بن جاتی ہے تو انسان کو بھی رونا آ جائے، لیکن قیمتی آنسو، بہت قیمتی آنسو، بہت وزندار، بہت بھاری بھرکم تنہائی کا آنسو ہے. تنہائی ہو، یکسوئی ہو، اندھیرا ہو، تاریکی ہو، اپنے گناہوں کا استحضار ہو، گناہوں کا انبار سامنے دکھائی دے رہا ہے اور پشیمانی ہے، پریشان ہے، نادم ہے، شرمندہ ہے، احساس ندامت کے ساتھ پھر ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلا کر معافی مانگتے مانگتے رو پڑا، آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپک گئے. فرمایا کہ آنسو چہرے پر آ گئے تو یہ چہرہ جہنم کی آگ پر حرام کر دیا جاتا ہے. تو روز کے روز معافی مانگ لی جائے, خدا نہ خواستہ کہ گناہ ہو جائے, اللہ تعالیٰ کے سامنے اکیلے میں ندامت کا آنسو بہا لیا جائے, عرش کے سائے میں جگہ ملے گی اللہ کے فضل و کرم سے. رجل ذکر اللہ خالیا, وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا, ففاضت عیناہ, اس کی آنکھوں نے آنسو بہا دیے, اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. تنہائی میں رونے کی عادت ڈالی جائے, جہنم کی آگ بجھتی ہے, گناہوں کے انبار ختم ہو جاتے ہیں, چہرے میں, جسم میں, وجود میں, دل دماغ میں نورانیت آتی ہے, ایمان میں تازگی ملتی ہے. چپکے چپکے اللہ کے ساتھ رو رو کر باتیں کرنے کی عادت ڈال لی جائے تو گناہ بھی پاک ہوتے رہتے ہیں اور زندگی بھی بڑی پرسکون ہوتی چلی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کی تازگی عطا فرمائے, ایمان کی تراوٹ عطا فرمائے, ایمان ہمارے دل دماغ میں راسخ فرما دے, اور ایمان کے جو ثمرات ہیں ہماری زندگی میں وہ بہار بن کے ظاہر ہونے والے ہو جائیں. آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. درود شریف پڑھ لیجیے اور دعا کر لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام, تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كله, دقه وجله, وأوله وآخره, وعلانيته وسره. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات, الأحياء منهم والأموات, إنك سميع قريب مجيب الدعوات. أي لها العالمين, آپ کا احسان عظیم ہے کہ آپ نے ہمیں زندگی کی نعمت سے مالا مال فرما رکھا ہے, صحت کی نعمت عطا فرمائی ہے, ایمان کی دولت ہمیں بن مانگے بلا استحقاق عطا فرمائی. یا اللہ, آپ نے ہم پر زندگی میں اتنے بڑے بڑے انعامات کیے, احسانات کیے, زندگی بھر کی تمام کی تمام نعمتوں پر ہم دل کی گہرائی سے شکر ادا کرتے ہیں. اللہم لک الحمد و لک الشکر, لا نحصی ثناء علیک, انت کما اثنیت علی نفسک. اے الہ العالمین, ہم کو آپ نے ایمان کی نعمت عطا فرمائی, اس میں ترقی عطا فرمائیے, دوام اور استحکام عطا فرمائیے, ہمارے ایمان میں تازگی عطا فرمائیے, ایمان کے تمام تقاضوں کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا آسان فرما دیجیے. اے الہ العالمین, ہم گناہگار ہیں, قصوروار ہیں, خطاکار ہیں, اقراری مجرم ہیں, آپ کی بارگاہ میں, آپ کی رحمت کے سمندر میں غوطہ زن ہونے کے لیے یا اللہ درخواست کرتے ہیں. یا اللہ, ہماری زندگی بھر کے تمام قصور اور خطاؤں کو, تمام گناہوں کو, جو چھوٹے ہوں یا بڑے, جان کر کیے, بھول کر, کھلم کھلا کیے, چھپ کر, جو ہمیں یاد ہوں یا بھول گئے, زندگی بھر کے تمام قصور اور خطاؤں کو معاف فرما کر ہم سب کو پاک و صاف فرما دیجئے. یا اللہ, مبارک لمحات ہیں, ان مبارک لمحات میں ہم سب کو مبارک بنا دیجئے, ہماری زندگی بھر کی تمام تقصیرات کو معاف فرما دیجئے, پاکیزہ زندگی ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائیے, پاکیزہ اخلاق عطا فرمائیے, زندگی کی حقیقت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے, قدر و اہمیت نصیب فرمائیے, آخرت کی تیاری ہمارے لیے آسان فرمائیے. اے الہ العالمین, ہر روز ہمارے ایمان میں تازگی عطا فرمائیے, ہر روز اپنے گناہوں پر یا اللہ معافی کی توفیق عطا فرمائیے, ہماری زندگیاں مبارک فرما دیجئے. اے الہ العالمین, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے ہمیں امتی بنایا, اس امتی ہونے کی لاج رکھنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے. یا اللہ, ہم سب کے سب صاحب ایمان ہیں, حضور کے امتی ہیں, آپ کے گنہگار بندے ہیں, آپ کے پاکیزہ گھر میں دس بد دعا ہیں. اے الہ العالمین, آپ ہم میں سے ہر ایک کی دلی مراد کو, جائز حاجات کو ہماری تمنا اور آرزوؤں سے بڑھ کر پورا فرما دیجئے, ہم سب کو بامراد فرما دیجئے, کامیاب اور کامران فرمائیے, ناکامی اور نامرادی سے ہم سب کی ہمیشہ حفاظت فرمائیے, تمام پریشان حالوں کو پریشانی سے نجات نصیب فرمائیے, بیماروں کو تندرستی عطا فرمائیے. اے الہ العالمین, اجلال میاں کی والدہ ماجدہ کو, سعود اور سعید کی جو بیماریاں ہیں انہیں بھی شفا کلی عطا فرمائیے, تنویر میاں کی والدہ ماجدہ کو اور تمام بیماروں کو, اویس میاں کی والدہ ماجدہ کو, سہیل بھائی کی خوشدامن صاحبہ کو, اور ہم میں سے جو بیمار ہیں, جو متعلقین بیمار ہیں, تمام کے تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے. اے الہ العالمین, خوشحال زندگیاں عطا فرمائیے, خیر اور برکتوں سے مال مال فرمائیے, دین اور دنیا کی ترقیاں عطا فرمائیے. اے الہ العالمین, ہر قسم کے زوال سے ہماری حفاظت فرمائیے, کمال ہی کمال عطا فرمائیے, اے الہ العالمین، غرور اور تکبر سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، کج فہمی اور کج روی سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے، احساس برتری اور احساس کہتری سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، اعتدال نصیب فرمائیے، توازوں کا پیکر بنائیے، اچھے اخلاق عطا فرمائیے، پاکیزہ سوچ عطا فرمائیے، پاکیزہ محفلوں میں ساری زندگی ہمیں گزارنا نصیب فرما دیجیے، بری صحبتوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، خیالات پاکیزہ فرما دیجیے، سوچ اچھی بنا دیجیے، اے الہ العالمین نیکیاں ہمارے لیے آسان فرمائیے، گناہ اور برائیاں ہمارے لیے مشکل بنا دیجیے، اے الہ العالمین تمام کے تمام لوگ جو بے روزگار ہیں ان کو برکت کا روزگار عطا فرمائیے، جن کے روزگار لگے ہیں اس میں برکتیں عطا فرمائیے، بے اولادوں کو صاحب اولاد بنا دیجئے، جو بے گھر ہیں یا اللہ ان کو اپنے ذاتی مکانات عطا فرمائیے، جن گھروں میں رشتوں کے سلسلے میں پریشانیاں ہیں وہاں اچھے رشتے عطا فرما دیجئے، ہر گھر کو یا اللہ آباد و شاداب فرمائیے، ہم سب کو خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائیے، ہم سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائیے، اے الہ العالمین ہم سب کو مستجاب الدعوات بالخیر بنا دیجئے، یا اللہ دن گزر گیا رات شروع ہو چکی، اے الہ العالمین آپ کے منادی آپ کی پکار شروع کر چکے ہیں، اے الہ العالمین اس مبارک لمحات میں ہم سب کی مغفرت کاملہ فرما دیجئے، بخشا بخشایا بنا دیجئے، پاکی و صاف فرما دیجئے، اے الہ العالمین ہم سب کو مستجاب الدعوات بالخیر بنا دیجئے، یا اللہ آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہم سب کو سے راضی کر لیجیے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، امين برحمتك يا ارحم الراحمين.